السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید و سنت ڈاٹ کام.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالی وقت میں برکت عطا فرمائے. وقت میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں باتیں زیادہ کہلا دیں، کام کی باتیں کہلا دیں، ان کو نافع بنائیں، یعنی ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی رحمت سے قبول فرمائیں. قیامت تک ہمارے لیے، ہمارے اکابر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. دین کی باتیں صدقہ جاریہ کیسے بنتی ہیں؟ وہ یہ کہ آگے بات پہنچائی جائے، آگے پہنچائیں، جو باتیں سنیں آگے پہنچائیں، آگے پہنچائیں، آگے پہنچائیں. تو اس طریقے سے قیامت تک یہ باتیں صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دوسری بات بیان سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، تاکہ بیان کی دلوں میں ذرا اہمیت پیدا ہو جائے. جتنی اہمیت ہوگی توجہ سے سنیں گے، اسی قدر وہ بات زیادہ اثر کرے گی انشاءاللہ تعالی. اہمیت پیدا کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان سے نکلنا، دوسرے ملکوں میں آنا، وہ کوئی ایسے نہیں ہے جیسے دوسرے حضرات بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ بیان بھی ویسا نہیں ہوگا جیسے عام علماء حضرات بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ نے مجھے ایک خاص مہم پر نکالا، خاص مہم، اس پر میرے اللہ نے نکالا. میں نے پوری زندگی گزار دی اپنے دار الافتاء والارشاد میں بیٹھ کر، پوری زندگی تو وہاں گزار دی. پاکستان میں بھی کسی شہر میں لوگوں کے اصرار کے باوجود میں کہیں نہیں گیا بیان کرنے، اور خود کراچی شہر کے اندر ہمارا ادارہ دار الافتاء والارشاد کراچی میں ہے، تو کراچی شہر کے اندر بھی اپنے ادارے سے باہر کبھی جا کر بیان نہیں کیا. لوگ جو اصرار کرتے رہے فلاں جگہ پر بیان کریں فلاں جگہ پر، تو میرا ایک ہی جواب تھا، جس کو میری باتیں سنو میرے پاس آ کر کے سنیں. دار الافتاء والارشاد میں آئیں، وہاں بیان ہوتا ہے، وہاں سنیں. میں کہیں نہیں جاتا تھا. کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے دین کے قوانین کی حفاظت، ان کی ترتیب، اس کا کام، ان کی ترتیب، تدوین، تصنیف، وہ کام اللہ تعالی لے رہے تھے، اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اور وہ کام اتنا اہم ہے کہ ایک جگہ پر جم کر بیٹھنے کے سوا وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے میں کہیں نہیں جاتا تھا. اب یہاں کیسے پہنچا؟ تقریباً ایک سال پہلے سے دل میں درد اٹھتے رہے، درد اٹھتے رہے، درد اٹھتے رہے کہ اللہ کی بعض نافرمانیاں ایسی ہیں کہ آج کے مسلمانوں نے ان کو گناہوں کی فہرست سے نکال ڈالا، حالانکہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ. ایسا درد اٹھا کہ نکلو اب گھر سے، نکلو، کچھ دنیا میں چل پھر کر میرے کلمات دنیا کو پہنچاؤ. اس نے مجھے گھر سے نکالا ہے. یہ درد ہے بدگماں کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے چلی جا چلے جا چیر کے رکھنا. پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے سفر کی عادت نہیں, کبھی اپنے دائرے سے باہر نکلا ہی نہیں, سفر کی عادت ہی نہیں, تو اس کے لیے سفر کتنا مشکل ہوگا. سارے کے سارے معمولات درہم برہم جو ایک ہی جگہ زندگی گزار گئی تو کتنی مشکلات پیش آتی. اور جب اس درد نے گھر سے باہر نکالا ہی تو نکالا کیسے کہ ایک دو جگہوں پر نہیں دنیا میں پھیلا دیا کہ تجھے اب نکلنا ہے, یہ میرے کلمات مسلمانوں کے کانوں میں پہنچا رہے ہیں تجھے. میں نے چند مہینے پہلے اپنے ہاں فتاوا کی تمرین حاصل کرنے والے علماء سے میں نے یہ کہا کہ میرے دل میں میرے اللہ نے یہ ڈالا ہے کہ اب تجھے گھر سے نکلنا فرض ہے, فرض نہیں نکلے گا تو مجرم ٹھہرے گا. اتنا درد اللہ تعالی نے عطا فرما دیا کہ نکلو ذرا لوگوں کو پہنچاؤ, کچھ ایک مہم پر نکلنا ہے تجھے. اور کیسے جب سے گھر سے باہر نکلا ہوں تو ایک شیر ورد زبان ہو گیا ہے, پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے, روئے زمین کو کوچائے جانا کیا. تو ایک دو شہروں میں نہیں پہنچنا ہے, ملکوں میں پہنچنا ہے. اللہ تعالی اس خدمت کو اپنے رحمت سے قبول فرمائے, نافع بنائے, اور وہی بات کہ تا قیامت سادہ کا جاریہ بنائے, سننے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے, اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا ایک معیار بیان فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ لوگ ایمان کے دعوے تو بہت کریں گے, بہت دعوے کریں گے, مگر کس کا ایمان قبول ہے, کس کا دعویٰ صحیح ہے اور کس کا دعویٰ غلط ہے, اور اس کا ایمان قبول نہیں ہے. قبول کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے نا, جس پر ایمان ہے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ تمہارا ایمان قبول ہے یا نہیں. تو انہوں نے ایک معیار بیان فرما دیا, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ میری طرف سے اپنی امت میں اور میرے بندوں میں اس فیصلے کا اعلان فرما دیں. کیا اعلان ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہو, مجھ پر ایمان کے دعوے کرتے ہو, تو میرا اتباع کرو. جو شخص اتباع نہیں کرے گا وہ ہزاروں دعوے کرتا رہے, ہزاروں دعوے, ان کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا. جب تک اتباع نہیں کریں گے محبت کے دعوے سب نفاق ہوگا اور جھوٹے اور غلط ہوں گے. عقلی لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ کسی کو کسی سے محبت کے دعوے ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, اس کا امتحان کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بات مانیں. اگر محبت کے دعوے تو کرتا ہے مگر اس کا حکم نہیں مانتا ہے تو اس سے معلوم ہو جائے گا, یقیناً فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ اس کا غلط ہے, نفاق ہے, جھوٹا ہے. اسی طریقے سے کس سے محبت زیادہ, کس سے محبت کم, بعض مرتبہ محبتوں کا تفادم ہو جاتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے. کئی لوگوں سے محبت ہے مگر محبت غالب کس کی ہے, زیادہ کس کے ساتھ ہے, تو اس کا فیصلہ یوں ہوتا ہے کہ ایک محبوب ایک طرح حکم دے, دوسرا محبوب اس کے خلاف حکم دے, تو یہ کس کی بات مانتا ہے؟ جہاں تفادم ہوگا اس وقت میں یہ جس کی بات مانے گا تو وہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کے ساتھ محبت زیادہ ہے. تو اسی معیار کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں. میں وہ حدیثیں اس وقت اس نہیں پڑھ رہا کہ یہ خیال ہے کہ تھوڑے وقت میں کام ذرا زیادہ ہو جائے. صرف ان کا مطلب بتا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھر کی محبتوں پر جب تک اللہ کی محبت غالب نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے. تو غالب کیسے آئے گی؟ ایک دو مثالوں سے سمجھ لیں. بیوی کا ایک حکم ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو وہاں محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ محبت زیادہ ہے. بیوی کے کہنے سے اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا, اپنی بیوی کو اللہ بنائے گی. اس پر سب کو قیاس کر لیں, والدین ہوں, بھائی بہن ہوں, دوست احباب ہوں, یا بیوی کے لیے شوہر, یا دنیا کے حکام ہوں. ساری مثالیں خود ہی سوچ لیجئے گا, میں مختصر آج کچھ کرنا چاہتا ہوں. مثالیں خود سوچتے جائیں. دنیا کے ایک ایک تعلق کو سوچیں, ایک ایک فرد کو سوچیں کہ اگر وہ کچھ کہتا ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ اگر ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں اور آپ کے دل کا جذبہ یہ پیدا ہو جائے کہ سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے, مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ایسی محبت اگر ہے تو ایمان کا دعویٰ اللہ قبول کرتا ہے ورنہ قبول نہیں ہے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جب تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی ایسی محبت, اپنی رحمت سے عطا فرما دے. دوسرے لوگوں کی محبتوں کے علاوہ خود انسان کا نفس, نفسانی تقاضے, خواہشات, ان پر بھی جب تک اللہ تعالی کی محبت غالب نہ آ جائے, اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کے تقاضے سارے کے سارے قربان کر ڈالے, اس وقت تک ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا. ایک بزرگ بیٹھے, بلند آواز سے ایک جملے کا تکرار کر رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے. یوں کہہ رہے تھے, نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ, تیری بات کیوں مانوں. پھر یہ نہیں کہ ایک بار کہہ کے ختم کر دیا, بلند آواز سے کہتے کرے جا رہے, نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ, تیری بات کیوں مانوں. کچھ لوگوں نے سن لیا, پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے. تو زمانوں میں تو مسلمانوں کی حکومت تھی تو کوئی بات اسلام کے خلاف ہرگز برداشت نہیں کی جاتی تھی, اور ایسا کفر اس پر تو فوراً اس قتل کی سزا فوراً. حاکم کے پاس لے گئے کہ یہ ایسا کفر بک رہا ہے. حاکم نے پوچھا کہ کیا بات ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ میں تو اپنے نفس سے کہہ رہا تھا, میرا نفس کسی گناہ کا حکم دے رہا تھا, میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا کہ ارے مردود خبیث, نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ, تیری بات کیا مانوں. وہ میرا اللہ میں اس کا بندہ, میں بات مانوں گا تو اس کی مانوں گا, تیری بات کیوں مانوں. تو میرا اللہ تھوڑا ہی ہے, میں تیرا بندہ تھوڑا ہی ہوں کہ تیری بات مانوں. تو خواہ وہ بیرونی تعلقات ہوں, جن کی تفصیل بتا دی, والدین ہوں, اولاد ہو, بیوی ہو, دوست ہوں, حکام ہو, کچھ بھی ہوں, یا اندرونی فسادات ہو, دل کے تقاضے, ایک ایک خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا پڑے گا تو اللہ اس ایمان کو قبول کرتا ہے ورنہ قبول نہیں ہے. یہ اللہ تعالی نے فیصلہ سنا دیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کل کا مسلمان اس لحاظ سے مسلمان ہے یا نہیں. اپنے تقاضے تعلقات اور تمام تر دنیا کی محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرتا ہے یا نہیں. تو اگر اس کی ذرا تفسیر سے سوچا جائے تو ثابت ہوگا کہ اللہ کے احکام تو بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں, ہر شعبے میں اپنا مطالبہ کریں, سوچیں کیا ہم ہر کام سے پہلے اللہ کا قانون معلوم کرتے ہیں تو نہیں ہو رہا ہے. جب اللہ کا حکم معلوم ہی نہیں کر رہے تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ عمل تو جب ہوتا ہے کہ معلوم ہے, معلوم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ اور معلوم کیوں نہیں کرتے, عمل کی فکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عمل کروانے والی, کسی قانون پر عمل کروانے والی چیزیں دو ہوتی ہیں, یا خوف یا محبت. دنیاوی حکومتوں کے قانون پر عمل کیوں ہوتا ہے؟ حکومت کے ڈنڈے کا خوف ہے. گاڑی کہیں خلاف قانون لگا دی یا خلاف قانون چلائی تو پکڑے جائیں گے, جرمانہ ہوگا یا کوئی سزا ہوگی. خوف قانون پر عمل کراتا ہے. اور کسی محبوب کی بات انسان مانتا ہے, اس کی نافرمانی نہیں کرتا تو محبت کام کرواتی ہے. محبت دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات مانتا ہے. محبت کے کتنے دعوے کرتا رہے, کتنے دعوے مگر اس کی بات نہیں مانتا تو احمق سے احمق بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ منافقانہ دعویٰ کر رہا ہے. محبت ہوتی تو عمل کیوں نہیں کرتا, اس کی بات مانتا کیوں نہیں؟ جو لوگ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ کام نہیں کرتے, تو ان کی مثال میں ایک کسی نے شعیب بہت خوب کہا, ہم صراطِ یار میں گھوئی گھوئی کے ہاتھی ہو گئے, ہم صراطِ یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھ ہو گئے. ارے واہ دوست, واہ دوست, میرے دوست, تجھ سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, گھولا جا رہا ہوں, گھولا جا رہا ہوں, مگر یہ کہ تیری بات ایک بھی نہیں مانتا. اور گھوڑا جتنا جا رہا ہوں گھڑ گھڑ کے ہاتھ دھو رہا ہوں, رات ہے یار گھڑ گھڑ کے ہاتھ. تو خود سوچیے ذرا انصاف سے, دلوں میں متوجہ ہو کر سوچیے کہ کیا دنیا میں ایسی محبت کو کوئی قبول کرے گا کہ اور بتائے گا کہ وہاں تک محبت ہے. تو عمل تو کرواتا ہے یا خوف, ڈنڈے کا خوف یا محبت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عظمت, نافرمانی پر عذاب کا خوف, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک بدعملی پر, ایک ایک گناہ پر کوئی ڈنڈا لگا دے فوراً. ادھر گناہ کیا, ادھر کوئی ڈنڈا لگ جائے, اس بات سے کوئی ڈنڈا بچتا ہے. جدری لال چند ڈنڈا لگا دیجیے تو تم نے یہ گناہ کیا تھا, یہ اس کا ڈنڈا ہے. ایسے جو اللہ تعالیٰ کرتے نہیں اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. اللہ باتیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں نا, یہ جرم ہو اس پر ڈنڈا لگا, یہ جرم اس پر ڈنڈا. ایک ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ بات کرے یا جدری لال علیہ السلام اترے بات کرے, ایسا تو نہیں ہوگا. البتہ قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بار بار اس کا اعلان فرمایا, بار بار اعلان, اعلانوں پر اعلان, فیصلوں پر فیصلے. وجہ کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دنیا میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے, ڈنڈے لگتے رہیں گے, عذاب کے کوڑے لگتے رہیں گے, لگتے رہیں گے, لگتے رہیں گے. نافرمان کبھی بھی سکون سے نہیں رہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی آیتیں ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، ایک دو حدیث میں بتا دیجیے سر کئی من اور فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جو شخص بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، میرا حکم نہیں مانے گا، ان نئے نوئے شپاؤں وم عربی لغت میں ان غلط تاخیر کے لیے ہوتا ہے، یقین دلانے کے لیے، تو یقین کر لو میں اس کی زندگی اس پر تنگ رکھوں گا، سکون اس کے قریب نہیں آنے دوں گا، نوعیت ہے یہ نیچرا ہے، عربی قوانین والے علماء جو ہیں وہ جانتے نوعیت نیچرا پھر ون کے مانا تنگ وہ بھی نیچرا، تو میں چار بار فرما دیا اور اتنا تاکید کے لیے یقینی فیصلہ سن لو، یقینی جس نے میری نافرمانی کی دنیا میں اس کی زندگی پر تنگ 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 رکھوں گا، سکون اس کے قریب نہیں آئے گا، سکون نہیں ملے گا، پوری دنیا کی حکومت مل جائے، ایسی ہزاروں دنیا اور پیدا کر کے ان کی حکومت اس کو دے دوں، قانون کے خزانے دے دوں، ان کے ہزاروں کو میں کیا دے دوں، اس کے باوجود فیصلہ میرا یہ ہے کہ سکون نہیں ہے، اس کے دل میں کبھی بھی سکون نہیں دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان لو نئے سپاؤں ورم کا ناشو لو مل سیاو دکھاوا، دنیا میں تو جہنم میں یوں جلے گا کہ سکون ہے ہر وقت پریشان، آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اثر اس کا اندھا ہوگا، مانو ابھی میں فشار تین کام وقت کون تو بدیا رہا ہوں، وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تمہیں جینا کا جینا جوتا تھا، اندھا نہیں تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ تو دنیا میں میرے احکام سے اندھا ہو گیا تھا، دنیا میں میرے احکام سے اندھا ہو، میری باتیں نہیں مانتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، آج اس کی پہلی سزا خرچ کریں، دنیا میں تو سزائیں تو اس پر آتی ہیں، اس پر گزری ہیں سزائیں، کوڑوں پر کوڑے کے پر برس گئے، آج پہلا کوڑا پہلی سزا یہ کہ تیرا حشر تجھے اندھا کر کے کیا گیا، اور آج آگے دیکھیے ہوتا ہے، آگے دیکھنے کے کیا حشر ہوتا ہے، تو کوڑے تو اللہ تعالیٰ کے لگ رہے ہیں، دنیا بھر میں مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، سب کو معلوم کیا گزر رہی ہے دنیا بھر میں، کیسی کیسی مصیبت کیسی کیسی، ان سے خوف نظر نافرمان لوگوں کے حالات کو دیکھیں تو گھروں میں بھائی بھائی کی لڑائی، بھائیوں بہنوں میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، والد بہن اور اولاد میں لڑائی، شیخ اور ملازم میں لڑائی، ہر جگہ پر لڑائی کی لڑائی لڑائی کرے، یہ تو مصیبتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے، اپنے طور پر کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی، یہ دنیا پریشانی کا گھر رنگ کدا رنگ کدا بنا ہوا ہے، کیسے کیسے آباد، کسی کو رات دن سرجر میں فریادو ہوا پایا، کسی کو سیدھے جو نہ دوں سے ہر دم سر گرا پایا، اسی کو ہم نے آسودہ نظیر آتما پایا فقط مجذوب کو اس رم کتا میں آتما پایا. غموں سے بچنا ہو تو آپ کا بھی جانا پڑے گا. جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا نہیں کرتے اور ایسی محبت جو نافرمانی چھڑاتی, اگر نافرمانی نہیں چھڑاتی وہ تو محبت کا دعوی بنا, اس وقت تک دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں ہوتا. پریشانی ہی پریشانی ہوگی, پریشانی نافرمانی چھوڑے بغیر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تدبیریں اختیار کرنے سے سکون مل جائے, خواہ وہ دنیاوی تدبیریں ہوں, کسی سے سفارش کروا لی اور کوئی تدبیریں, یا یہ کہ وبائف اور آج پر تعبیر وغیرہ دینے کرنے کی تدبیر اور خطرے خواجہ خطرے یا سیر یا فلاں خاتم یا فلاں خاتم کرا کر وہ تدبیریں, اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے تم دنیا بھر کی تصویریں کر لو, دنیا بھر عذاب سے نجات نہیں دوں گا, دنیا میں بھی اثر تو بات کی بات, دنیا میں بھی عذاب سے نہیں ہے. گدے کی دم کے نیچے کانٹا لگ گیا درد ہوا, اس نے تدبیر کی درد ختم کرنے کی تدبیر, کرے نہیں کیا تدبیر تھی کہ زور سے رانوں پر توڑ لگا وہ کانٹا اور اندر گدا تھا نا گدا, کسی انسان کو کانٹا لگتا اگر وہ خود نہیں نکال سکتا تو کسی دوسرے پر چلا جاتا ڈاکٹر کے پاس, میں ڈاکٹر صاحب یہ کانٹا نکال دو, نکال دیتا آرام آ جاتا, مگر یہ تو گدا کہہ رہا اتنے عقل کہاں کہ کسی انسان سے جا کر نکل رہا وہ تدبیر کرتا, کانٹا نکالنے کی تدبیر کرتا ہے اپنے خیال کے مطابق, خود وہ بنا ہوا ہے ڈاکٹر بنا ہوا ہے آپریشن کرنے کے لیے, خود ہی آپریشن کرا تو ہم بتائی جو ہوتے وہ کانٹا بنا درد بڑھ گیا, پھر دم لگائی تو اور اندر, پھر جتنی بار دم لگاتا ہے اور اندر اور اندر اور اندر, بتائیے کہ درد کا علاج ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی علاج نہیں, جتنا تڑپو گے جال کے اندر جال جال ڈسے گا کھال کے اندر, اللہ کو راضی کیے بغیر اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر جتنی تدبیریں کرو گے جتنی کرو گے جان کا کھال گیا نجات نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, قرآن کریم نے بار بار ان فیصلوں کو دہرایا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ ہم نے تو کوئی وظیفہ پڑا تھا یا کسی پیر صاحب سے تعویذ لیا تھا تو ہمارا کام تو ہو گیا تھا, یہ خیال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے. ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو ہم نے ختم خواجہ کروایا تھا تو وہ جاتی رہی, ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو ختم یاسین کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا, ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو جیل کاف کر دیا ٹھیک ہو گئی اور کسی سے تعویذ لے لیا تو ٹھیک ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ایسے 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 خیال پیدا ہوتے ہوں گے کہ ہمارا تو تجربہ ہے کہ ٹھیک ہو جائے, پہلے تو ایک بات سوچنے کے لیے پہلے ایک بات بتا دوں. جب
www.dasquran.com
اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں کسی بھی عذاب سے نجات نہیں دوں گا, کچھ بھی کروں, جو میری نافرمانی چھوڑے گا وہ دنیا بھر کی تدبیریں کر لے, میں نافرمان کو عذاب سے نجات پھر کیوں نہیں دوں گا, دنیا کا عذاب دنیا کی جہنم سے نجات نہیں دوں گا. یہ پھر جو ہو جاتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, فائدہ کبھی ہو جاتا ہے کچھ پردے کرنے سے تدبیریں کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے, ایک جو آپ کو پہلے اس کا قرآن ہی جو سن لیجیے پھر واقعات بتاؤں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانوں سے مطالبات اگر میں پورے کر دیتا ہوں, ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں, ظاہر وہ تکلیف ان سے ہٹا لیتا ہوں اور کہ رحمت اور نعمت دے دیتا ہوں, وہ حقیقت یہ ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد پتا چلے گا کہ وہ نعمت نہیں, وہ بھی اوزار ہے. بغیر جو چیز نعمت معلوم ہو رہی تھی وہ دراصل اوزار ہی ہو. قرآن کریم نے یہ فیصلہ سنایا کہ نافرمانوں کو مال دیتا ہوں تو اس مال کو ان کے لیے عذاب بنا کر دیتا ہوں, اولاد دیتا ہوں تو اس کو ان پر عذاب بنا کر کے دیتا ہوں عذاب. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا. اب ذرا دنیا میں چل پھر کر حالات کا اندازہ لگا کر تو کچھ تجربہ کر کے دیکھیں. تجربے ہو تو رہے ہیں, سب کو تجربے ہو رہے ہیں, مگر وہ ذرا متوجہ کرنے کی بات ہوتی ہے. میں اگر تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں, تجربے تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ ہوگی. ایک شخص ہٹا کٹا موٹا تازہ, وہ کہیں بیٹھا ہوا کسی دیوار کا پیٹ لگا کر, تو یہ وظیفہ جپ رہا تھا, یا اللہ گھوڑا دے دے, یا اللہ گھوڑا دے دے, یا اللہ گھوڑا دے دے. گھوڑا نہیں دیتا تو گھوڑے کا بچہ ہی دے دے, ایسے وظیفہ پڑ رہا ہے. موٹا تازہ اچھا خاصا لیکن کسی چیز پہ بتا دیا ہوگا کہ وظیفہ پڑ تو بڑا نہیں جائے گا. سڑک میں بیٹھا ہوا دیوار کو پیٹ لگا کر پڑ رہا. ادھر تو کسی سپاہی کا گزر ہوا گھوڑی پر, اس کے گھوڑی نے بچیرا دیا. اب اس کے سمجھ کیسے پہنچائیں؟ ادھر سے آواز آئی, یا اللہ گھوڑا دے دے. انہیں دیکھے اچھا خاصا موٹا دادا مسکردہ پیسہ بھی ڈالا گھوڑا دے دے. سپاہی نے جا کر ایک چابک لگایا, چلو بچیرا وہاں گئے پون نہیں پہنچا. اس نے بچیرا اٹھایا جا رہا ہے, ساتھ یہ کہہ رہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو دعا سنتا تو اسلام ڈال گئی. میں نے گھوڑا مانگا تھا جیتنے کے لیے, تو نے اوپر چڑھا. دعا سنتا تو اسلام اور کیجیے. یہ سب کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ دعا سمجھتا نہیں, کافر ہو گیا نا, مرتد ہو کر کافر ہو گیا. مگر آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سکون مل جائے گا اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی, وہ اس سے زیادہ گمراہ ہیں. اس سب سے زیادہ کیسے؟ کوئی وظیفہ پڑھ لیا, دعائیں کر لی, اللہ کی نافرمانی چھوڑی نہیں. جس سے دعا مانگ رہے ہو, جس کو درخواست دے رہے ہو, جس کے قبضے میں سب کچھ ہے, راحت اور سکون یا مصیبت اور عذاب جس کے قبضے میں ہے, اس سے مانگ رہے ہیں, نافرمانی چھوڑتے نہیں. تو اب جب وہ پھر اور جب وہ چیز ملنے کے بعد پھر وہ بجانے لگتے الٹی مصیبت بن جاتی ہے, تو پھر یہ وہی کہیں گے نا, یا اللہ سے تو اس کو جب اچھا لگتا ہے, بوڑا مانا تھا نیچے کے لیے بھی نہیں پتہ. اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں, ایک شخص نے وظیفے پڑھا کر کی بیوی کی سب اچھی فرما بردار کی, تعبیر کے لیے ہم اچھی سے بھی پڑھیں گے, سپنا تاجہ وغیرہ کی بہت کچھ کروا کے اچھی سی مل جائے دعوے دار. شادی ہو گئی, کہیں بارشار کے دن میں پکوڑے نکالنے کا خیال آیا کہ آج پکوڑے نکالیں, بیوی نے پکوڑے نکالنے شروع کیے. شوہر صاحب اس پاس ہی بیٹھ گئے کہ نکال رہی ہے, یہ بیٹھ گئے, کیسے ایک آدھ پکوڑا باہر نکالا تو اسے کھانے شروع کر دیے. اتنا تحمل کا نافرمانوں میں اتنا تحمل تو ہوتا نہیں تو وہ بطور بیکاری اس نے ساتھ ساتھ ہی کھانے شروع کر بیوی کو خیال ہوا کہ ایسے میں تو بکاوڑا نکالتی تھک جاؤں گی اور یہ سارے حصے یہی کھا جائے گا اس نے بھی ساتھ ساتھ کھانے شروع کر کھاتے کھاتے درمیان میں اختلاف ہو گیا شوہر کہتا ہے تو زیادہ کھا گئی بیوی کہتے کہ تو زیادہ کھا گئی بگیچے پڑھ کر دعائیں کرا کر سفارشیں کرا کر بیوی نے بھی معلوم نہیں کتنے بگیچے پڑے کہ شوہر کو اچھا سمجھے شوہر نے کتنے پڑے کہ بیوی کو اچھی کہتے ہیں نا کہ یہ مرحلہ تو بہت نازک ہوتا ہے شادی کا بہت انتہائی کوششیں کر کے بیوی کو شوہر کیسا ملا شوہر کو بیوی کیسی ملی وہ لڑائی ہوگی پکوڑے کھانے پر لڑائی ہوگی وہ کہتی ہے تو زیادہ کھا گیا وہ کہتا ہے کہ تو زیادہ کھا گیا شوہر کا غصہ وہ کہتا ہے کہ یا تو میں مر جاؤں یا تو مر جائے مگر جیسے اس نے کہا یا تو میں مر جاؤں بیوی نے گرم گرم کرچری تیل سے نکالی اور اٹھا کر کہہ دیا یا تو مر جاؤں کہ مر جائے اگر کہتا کہ یا تم مر جائے تو گھر میں کرچری سے بھرتا بنا دیتی ہے اللہ کے نافرمانوں کو نعمت ملتی ہے تو اللہ گھوڑا سر نیچے نہیں دیتا اوپر چلاتا اوپر ایک شخص کی بیوی ہسپتال میں تھی خود بچا رہا وہ مجرم کی طرح باہر بیٹھا ہوا بیٹھ کر برآمدے میں انتظار کر رہا تھا کہ کیا خبر آتی ہے ڈاکٹر نے بنا کر آیا بیچارہ وہ آج ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ایک گھنٹے کی مہمان مر رہی ہے کیونکہ ڈرامے کہتا ہے کہ جہاں پوری زندگی گزار دی ایک گھنٹہ بھی گزر ہی جائے گا وہ بیوی سے اتنا تن کے جہاں اتنے سال گزار دیے گھنٹہ بھی اللہ نافرمان کو گھوڑا دیتا ہے دعا قبول کرتا ہے تو نیچے جو ہے اوپر چڑھاتا ہے اوپر مچھلی نے کوئی بگیچے پڑے غصہ کے ریس آج کا مسلمان غصہ کے ریس میں تو بہت زیادہ بہت مر گئے بھوکے مر گئے غصہ کے ریس چاہیے غصہ کے ریس سب سے بڑی پریشانی آج کا یہ ہے کہ ریس تو نہیں ہے ریس نہیں ہے ریس نہیں ہے مچھلی نے کسی چیز سے تو زندہ معلوم کر لیا غصہ کے ریس بتا دیا کہ کیسے کرو تو وہ ابھی ایک دو دری بڑا تو ایک شکاری مچھلیوں کا شکاری کانٹے میں بوٹی لگا کر چلا گیا ڈوری پھینکی مچھلی لٹکی اور سمجھی کہ ماشاء اللہ ہمارے پیر صاحب نے جو وظیفہ بتایا وہ سر گئے ریل پتا وہ تو ایسا اتنی جاری ایک در دینی پڑک دے کے ریت برس رہا برس رہا جب کی اندر جب اس کو نکلا تو کانٹا اس کا حل میں شکاری نے ڈوری پھینک کر باہر کنارے پر ماری لے جا کر تلنے لگا جیسے یا اللہ گھوڑا مارگا تھا جیتے کے لیے پینے کے لیے میں نے تو رسک مانگا تھا کہ میں کھاؤں گی مجھے معاملہ تو الٹا ہو گیا کہ تو مجھے کھا رہا رسک مجھے کھا رہا ہے بجائے اس کے کہ میں اس کو کھاتی یہ تو مجھے کھا رہا تو اگر گنج اللہ کا نافرمان جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا ہزاروں تدبیریں کر لے ہزاروں تدبیریں کر لے اللہ کا فیصلہ یہ کہ سکون تو کبھی بھی اس نہیں کبھی ہر گفت نہیں ایک شخص کو کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا, اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں, جیسا بننے کی چاہو دعا کروں گا. مگر دیکھو سوچ سمجھ کر ایک بار دعا کروں گا. اس لیے خوب چل پھر کر دنیا کو دیکھ کر پھر مجھے بتاؤ کہ کس جیسا بننا چاہتے. اگر تو غلط دعا کرا دی, بعد میں آئے کہ وہ غلطی ہو گئی تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی. ایک ہی بات. بہت کچھ دنیا کو دیکھتا رہا, کئی لوگوں کو دیکھا, کئی لوگوں کو دیکھا, پھر آخر جوہری بننا چاہتا ہے, جوہری سر رہا. دوریاں بھری ہوئی ہیں, نہ کر جا کر حسن ختم, ایک پیسے کی ایک کھیل ہے اور شیر صابن بیٹھے ہوئے بڑے بڑے. اس کے منہ میں تو پانی آ گیا, بس ایسا بن جائے کیا چاہیے. بڑے بزرگ سے کہا کہ وہ فلان جگہ بڑے تیز کار میں سروا جاؤں گی, اس جیسا بن دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دیں. بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر غلط دعا کروا دی, بعد میں پتا چلا کہ غلطی ہو گئی تو پھر اس کا کوئی تدارک نہیں ہوا. خوب سوچ سمجھ لو. انہوں نے کہا کہ میں نے تو خوب سوچا, خوب سمجھا, خوب چپ کر کا کے دیکھ بھال کر بہت تاخیر کر کے آیا ہوں. فرمایا میاں جا کر اس سے تو پوچھ لو, جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے تو اس کو جا کر کے پوچھ لو. پہلے گئے جا کر پوچھا, شیر صاحب کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو کیا بتا رہا, مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ اسے سارا کچھ بتا دیا کہ میں نے ایک دعا کرانے کے لیے کہا ہے وہ بزرگ نے, تو میری نظر میں تو آپ بہت بڑے شیر تھے, بڑے آرام میں. اس نے کہا اللہ کے بندے میرے جیسا بننے کی دعا ہر دل نہ کرائی. جتنی تکلیف اور عذاب میں دنیا میں میں مبتلا ہوں, دنیا میں شاید اور کوئی ایسا نہیں ہوگا. اس لیے میں تو یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہوں, میرے جیسا بننے کی دعا ہر دل نہ کرائی. کیا مصیبت ہے آگے وہ فصل لمبا بھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہر حال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور دنیا میں اللہ کے فیصلے کے سوائے موجود, جو نافرمانی نہیں چھوڑے گا سکون اس کو کبھی بھی نہیں. سکون کا نسخہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, دلوں کے سکون کا نسخہ اللہ بیان فرماتے ہیں. فَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. ألا آية شروع میں ألا کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو سنانے والا ہوں تو خبردار ہو کر سنو, خبردار ہو کر سنو. بہت اہم بات سنانے والا میرا اللہ کہہ رہا. ان کے معنی یقینی بات ہے. آج جو یہ بات کروں گا وہ یقینی سب کی بات, اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا. وہ کیا؟ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست کے معنی وہ جو پہلی آیت میں بتا دیا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو میرا اتباع کرو. دلوں میں محبت ہے اور محبت کے مطابق اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ اتباع کرتے ہیں. کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں جس سے کہ یہ انکار کرے اور نافرمانی کرے. پورا اللہ تعالیٰ کا جو لوگ اتباع کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا میرا یہ فیصلہ ہے, میں خوف نہ لوں ولا یحزنون. دنیا میں کوئی خطرہ, کوئی خوف, کوئی غم ان کے دل کے کڑی میں نہیں پڑا. سکون دوں گا. آمنوا وکانوا یتقون. میرے دوست میری محبت والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر میری نافرمانی سے بچتے. ہر قسم کے گناہ چھوڑتے ہیں، کسی گناہ کے قریب نہیں جاتے، کوئی لاپرواہی نہیں کرتے، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے محبت کے دعوے سچے ہیں۔ لہم الجوشرا سے ہویا کہ دنیا بسی آسرا، جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں تو دنیا میں بھی میں ان کو خوش رکھتا ہوں، خوش رکھتا ہوں، میرے بندو خوش رہو، خوش رہو دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو خوشی ہوگی۔ نہ تبدیل ہے کہ نہ دلا، یہ جو ہم نے فیصلہ فرما دیا یہ فیصلہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کبھی اٹل فیصلہ سب ہوئی۔ ذہری اول فوجل ہوگی، دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی اور آخرت میں بھی بہت بڑی کامیابی، صرف یہ صرف یہ صرف یہ ذرا اس کے سکون نہیں
کیا، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہو، اسے اگر بازار کی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، ہم دم جو مفاد میں بھی ہوں میں کچھ خرم، جیسا ہے پتھر بھی کوئی بیٹھا میرے سے، جس کے دل میں بھی بیٹھا پسندی بھی ہو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ بار بار اعلان کرے ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، ان اللہ
معنا،
وہ تو اعلان کرے کہ میں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ، اس کو غم کیسے ہوگا، غم تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ ہم دم جب فوائد میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی دل بیٹھا میرے دل میں، ہم دم جب فوائد میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے دل بیٹھا میرے دل میں، روتے ہوئے ایک باری ہنستا میرے دل میں، جب ادھر توجہ ہو جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے بھی ہنس دیتا، روتے ہوئے بھی ہنس دیتا، ایک دم کھڑکھڑا کر ہنس دیتا، آتا ہے وہ جو ہنستا میرے دل، تم اوپر سے تن ہائے تیری نگاہی، نکلا بھی نہیں تھی بیٹھا میرے دل میں، وہ پردہ نشینی، وہ پردہ نشینی، وہ پردہ نشینی، وہ پردہ نشین، تیرے ناز کے قربان، تنہا میری آنکھوں کے بغیر میرے دل،
جس کو اپنا محبوب دل میں ہر وقت جو اپنے محبوب کو دل میں بغل میں پا رہا ہے وہ پریشان ہو کیسے سکتا ہے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں، کوئی شخص ایک منٹ میں سارہ والا والا کو کھانا کھا رہا ہو، وہاں پاکستان میں دلی کی نہاری، دلی کی نہاری، دلی والے نہاری جو کرتے ہیں نا تو نجیوں والا بہت کے کام کرتے،
کھا رہا ہو کھانا دلی کی نہاری،
نیچے تیز سی سی کہہ رہا، جب نجیں تیز ہوتی ہیں تو سی سی کی آوازیں نکلتی ہیں، سی سی بھی کہہ رہا،
آنکھوں سے ناک سے پانی بہ رہا، پسینہ آ رہا، اور جس میں اضطراب ہے ادھر ادھر ہند ابھی ہے ایسے ایسے تو کبھی عمر سے پوچھ رہا ہے، ایسے ایسے معلوم ہوتا ہے بہت بڑے آواز دے،
اگر تو اس سے کہے کہ میں تم کو بہت بڑے آواز میں معلوم ہو رہے ہیں تو میں مدد کروا دوں، تو وہ کیا کہے گا، نہیں نہیں مجھے سزا میں رہے، یہی کہے گا نہیں مجھے سزا میں، مجھے رہ گئے تو تیری مدد کے بعد
دیکھنے والے توجہ کے مصیبت میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دم جو مفاد میں بھی رہتا ہوں میں خوش و خرم،
ہم دم جو مفاد میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کی بیٹھا بیٹھے۔ دوسرے مثال یہ دے دیں کہ کوئی شخص جا رہا ہو،
پیچھے سے کسی نے اگر بغل میں لے لیا اچانک،
اس نے یہ مرتب دیکھا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا دشمن ہے، جو اس کو دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ جب بھی کہیں تو مجھے ملا تو میں تجھے جان کی خبر کروں، جانی دشمن، یہ کتنا پریشان ہو، پریشان ہو، اچانک آ کر بغل میں لے لیا، دبوچ لیا، اور دوسرا قصہ ایسے سمجھیں کہ جو شخص جا رہا تھا اچانک اگر پیچھے سے کسی نے گرفت میں لے لیا، مڑ کر دیکھا تو اس کا ایسا دوست کہ اس کی طالب ہے جو خود یہ خود سے ڈرتا تھا کہ میرا دوست کہیں مل جائے کہیں مل جائے مل جائے دوست نے آ کر خود ہی بغل میں لے لیا. کتنا خوش ہوتا کتنا خوش ہوتا. نافرمان پر جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو دشمن کی گرفت ہے. اس میں نافرمانیوں سے نافرمانیاں کر کر کے اللہ سے عداوت پیدا کرتی دشمن کی گرفت اس لیے پریشان ہوتا. اللہ کا محبوب جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ کر لی بچ گیا ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا سب گناہ چھوڑ دیے اس پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے تو وہ سوچا دیے تو دوست کی گرفت ہے دوست کی محبت کی چیز کی محبت دوست اگر پکڑ کر دباتا ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ اور بتاؤ ذرا پتلی بھی ٹوٹ دے کوئی بات نہیں وہاں پہ محبت کے تقاضے تو یہ ہوتے ہیں. رحمان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اس کے تجربے ہیں کہ اگر محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی اس تکلیف میں مزہ آتا ہے. یہ لذت کی بات ہے محبت کی چیز ہے. چھوٹے بچوں سے آپ لوگ معاملہ کرتے ہی رہتے ہیں یہ اپنا بچہ ہو اس کو اٹھا کر کبھی سینے کے ساتھ لے کر ذرا کوئی دبائیں کتنا دبائیں کہ ذرا سی تجویز بھی ہو یا اس کے گال پر دانتوں کے کاٹے نشان بھی بڑھ جائیں تو ہاں اس کی چیخ بھی نکل جائے چیخ بھی نکل جائے مگر اس کے بعد جیسے آپ نے تھوڑا تو کھل کھلائے گا مجھے ارے ابو ارے امی میرے باپ باپ کی تجربہ کیا ہوگا جو بھی کبھی محبت میں دباتے ہیں کاٹتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں اور بڑھ سکتا ہے. یہ ابو محبت کر رہا ہے یہ امی محبت کر رہی ہے یہ بھائی محبت کر رہی ہے بہن محبت کر رہی ہے اور اگر کوئی غیر وہ ذرا سی تیز نظر سے دیکھ رہے تو جیسے بچے کا پیشاب کبا رہا ہے اس کی تیز نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا غیر کی اور اپنے والدین محبت والے تو وہ جائیں اس کو دبا دبا کر اس کو تکلیف بھی ہو اور اس کو محبت میں تماچا بھی لگا دیں جس سے چوٹ لگے اور کبھی اتنے چوٹ لگے کہ تھوڑی سی چیز بھی نکل جائے مگر اس کے بعد فوراً کھل کھلا ہوتا ہے فوراً. یہ مثالیں تو آپ کے سامنے. اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہوں کی قسمیں کئی ہیں اللہ کی نافرمانیوں کی قسمیں کئی ہیں. ان نافرمانیوں میں سے سب سے بڑے گناہ سب سے زیادہ خطرناک گناہ جو ہیں میں ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات نکلوں گا.
میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک درد پیدا فرمایا کہ نکلو نکلو 75 سال گزار دیے یہاں بیٹھ کر اب ذرا نکلو دنیا میں چل پھر کر کے نکلو ذرا وہ کیا چیز ہے. وہ یہ کہ 7 نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی 7 قسم کی نافرمانیاں وہ ایسی ہیں ایسی کہ بہت بڑی نافرمانیاں بہت ہی بڑی نافرمانیاں. ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ کھلی بغاوتیں ہیں بغاوت. ایک تو جرم چھپا ہوا ہوتا ہے نا دوسری بغاوت. دنیا کی حکومت ہے چھپے ہوئے جرم کو تو معاف کر سکتی ہے اور اگر گرفت ہو بھی سزا ملے گی مگر یہ ہے کہ اس کو قتل کی سزا نہیں ہوتی. چھپے ہوئے جرم عام طور پر تو ویسے معاور میں تھوڑی بہت سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں مگر دنیا کے کسی حاکم کی کوئی بغاوت کرے کھلی ہوئی بغاوت اس کی سزا موت ہوتی ہے موت. اس کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. میری پوری امت کو اللہ تعالی معاف فرما دیں تو ان کی رحمت سے کچھ بعید نہیں. یہ حکم جو بیان فرما رہے ہیں یہ قاعدہ کہ یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے یعنی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. وعدہ تو ہے توبہ پر. توبہ کرنے سے بڑے جرم بڑے سے بڑے گناہ وہ تو ایک لمحے میں ساری سیاہی دھل جاتی توبہ کرنے سے. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے, اس کی رحمت کو جوش آ جائے تو بغیر توبہ کے سب وہ. آگے جو بات بتاؤں گا اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ نہیں فرما رہے کہ ایک دو آدمیوں کو یا دو چار سو کو یا دو چار ہزار کو یا دو چار لاکھ کو, نہیں پوری امت کو معاف کر دیں. اور یہ نہیں فرما رہے کہ ایک دو گناہ معاف کر دے یا پانچ دس گناہ معاف کر دے, ساری معاف کر دے. اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ قیامت تک آنے والی پوری امت کے سارے گناہ معاف کر دے, یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں. اتنی بڑی رحمت ہے, اتنی بڑی رحمت ہے. اب سنیے آگے کی بات. فرمایا اتنی بڑی رحمت کے باوجود اللہ تعالی بغاوت کرنے والوں کو, کھلے ہوئے گناہ کرنے والوں کو, ایسے گناہ جن کو دوسرے بھی دیکھیں کھلے ہوئے حلالیاں گناہ, ان کو اللہ تعالی ہرگز کبھی معاف نہیں کرے گا, ان کو معاف نہیں کرے گا. اتنی بڑی رحمت, اتنی بڑی. اور پھر فرمایا کہ ان کو معاف کبھی نہیں کرے گا. تو سات قسم کی نافرمانیاں جن کو دیکھتے ہوئے جل جل کر درد اٹھے اور میں نکلا ہوں گھر سے, وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا. تو ایک بات تو یہ کہ بغاوتیں کھلی ہوئی بغاوتیں. دوسرے بات یہ کہ سات قسم کی نافرمانیوں کو آج کے مسلمانوں نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا. شیطان خبیث بڑا ہوشیار ہے, بہت ہوشیار ہے, اتنا ہوشیار ہے کہ کچھ نہ کرے. وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو بیٹو, وہ بیٹے ہیں نا اس کے اپنی اولاد سمجھ گئے, دیکھو بچوں بیٹو جو گناہ معاشرے میں داخل ہو گئے اور ان میں مزہ آتا ہے مزہ اور سارا معاشرہ ویسے بن گیا, تو اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو تکلیف بھی ہوگی, مزے بھی چھوڑنے پڑیں گے اور لوگ بھی کچھ تانے دیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو دیکھو بیٹو ان چیزوں کو گناہ کی فہرست سے نکال ڈالو, یہ تو گناہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی سر پھرا یہ کہہ دے کہ تم یہ گناہ کر رہے تو وہ ارے یہ بھی کوئی گناہ ہے, یہ تو گناہ ہے ہی نہیں, ہم تو بڑے پارسا ہیں بڑے ولی اللہ ہیں, باعث جو کرتے. تو سات قسم کی نافرمانیاں جو بتاؤں گا وہ ایک تو وجہ یہ, پھر سن لے کہ بغاوتیں ہیں جس بغاوت کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ ہرگز معاف نہیں ہوگی, اور دوسری یہ کہ ان کو گناہوں کی فہرست سے نکال ڈالا ہے. اب گن لیں کیا کیا نافرمانیاں ہیں. وہ ایک, داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے. تفصیل سب کی بعد میں بتاؤں گا, پہلے سات نمبر تو لگ جائیں اس لیے کہ تفصیل بتا دے ایک دو بھی وقت گزر جائے تو سات کا پتہ تو چل جائے. نمبر ایک یہ ہو گیا. نمبر دو, عورتوں کا شریعت کے مطابق پردہ نہ کرنا. یہ جو لفظ کہہ دیا شریعت کے مطابق تو اس کی تشریح بھی بعد میں کروں گا. آج کل انتہائی بے حیائی ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہمارے ہاں تو پردہ, یہ بھی شیطان نے چکر ڈال رکھا ہے. بدماشیاں کرتے رہو, بے حیائی کرتے رہو, کھلی بغاوت کرتے رہو, کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو پردہ ہے, ہمارا خاندان بہت پکا پردہ دار. تفصیل بعد میں بتاؤں گا. نمبر تین, مردوں کے لیے ٹخنے ڈھانک.
www.10quran.com
اس پر بہت سخت وعید ہے, اس کا بیان ذرا مختصری کروں گا تو اس لیے اس پر وعید تو ساتھ ساتھ ہی سنا دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو مرد سیدھا جہنم، کتنی سخت وعید اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. نمبر چار، تصویر بنانا، کھینچنا یا بلا ضرورت شدیدہ تصویر اپنے پاس رکھنا یا تصویر کو محبت سے دیکھنا، تفصیل بعد میں بتاؤں. نمبر پانچ، گانا، خود گانا یا گانا سننا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا شیطان کا پھندا ہے، جو گائے گا یا گانے سنے گا شیطان اس کے گلے میں گردن میں پھندا ڈال کر سیدھا جہنم میں پھینک کر کے چھوڑے گا. گانا ہر گناہ کی بنیاد ہے، بنیاد. اور ساتھ یہ بات بھی ذرا خیال میں رہے، اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو یاد دلا دیجئے گا کہ یہی گانا اور تصویر، ان پر جو لعنتیں ہیں وہ ٹی وی پر بھی ہیں. ٹی وی، میں ٹی وی کو ٹی بی کہا کرتا ہوں، ٹی وی ہے نا، ٹی وی ہم لوگ اس کو ٹی بی کہتے ہیں، وہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. پانچ چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز، سودی لین دین، بینک، انشورنس وغیرہ، اس میں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یا اور ہر قسم کے سودی کاروبار، اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کیا کیا وعیدے ہیں، کیا کیا وعیدے ہیں، کیسی کیسی لعنتیں ہیں. مگر آج کے لوگوں نے اس کو بھی بہت معمولی سی بات سمجھ رکھا. نمبر سات، غیبت کرنا اور سننا بہت سخت گناہ ہے. یہ تو میں نے گنوا دیے، اب شروع سے تفصیل. پھر دعا کر لیجئے، یا اللہ پوری پوری تفصیل کہلا دے اپنے رحمت سے اور بات کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام، کبیرہ گناہ ہے. پھر بغاوت بھی ہے. بغاوت کا مطلب جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ دوسرے لوگ بھی ساری دنیا دیکھے یہ اللہ کا نافرمان، ایسا گناہ کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان، اس کو کہتے ہیں بغاوت اور کھلا ہوا گناہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحاء، داڑیاں بڑھاؤ. کتنی بڑھاؤ؟ دوسری حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک مٹھی رکھ کر زائد بال کاٹے ہیں، اس لیے ایک مٹھی سے زائد کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ زائد رکھنا بہتر ہے یا کاٹ دینا بہتر ہے. تو فتویٰ اس پر ہے کہ زائد کا کاٹ دینا بہتر ہے، ایک مٹھی سے زائد کاٹنا بہتر ہے. نہیں کاٹے گا تو بھی کچھ حرج نہیں، مگر ایک مٹھی داڑھی رکھنا اجماع امت کے فرض ہے، اور اسے کم کرنا کبیرہ گناہ حرام، کم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسرا بادشاہ کے دو قاصد آئے، ان کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ مبارک پھیر لیا، ان کی صورتوں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. ان سے پوچھا کہ داڑھی مڈانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسرا نے، وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے، رب تھا ان کا، ہمارے رب کسرا نے حکم دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تجھے حکم دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ. بات اصل یہ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کا زیادہ قصور اس لیے نہیں کہ ان کو یہ باتیں کسی نے بتائی ہی نہیں. پھر بعد میرے ذہن سے نکل نہ جائے وہ انگلینڈ کا دورہ کر کے ایک مہینہ تقریباً وہاں رہا ہوں, اور جہاں بھی جاتا ہوں ایک مہم لے کر آؤں, ایک ہی مہم, یہ سات باتیں. اس لیے یہ نہیں ہے کہ جب ایک جگہ یہ بتا دیے تو دوسری جگہ دوسری باتیں بتاؤ اور باتیں, وہ تو ساری دنیا میں جہاں گیا اور جہاں جاؤں گا یہی بتاؤں گا, یہی بتاؤں گا, یہی بتاؤں گا. اسی درد نے تو مجھے گھر سے نکالا ہے. تو انگلینڈ میں جتنے دھیان کیے الحمد للہ تعالی بے شمار لوگ آ کر بتاتے رہے, ہم نے داڑھی رکھ لی, ہم نے رکھ لی, ہم نے رکھ لی, ہم نے بے شمار لوگ آ کر بتاتے رہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ بیچاروں کے علم ہی نہیں ہے. جب علم ہی نہیں تو کیسے توجہ ہو؟ بس ناواقفیت ہے. ناواقفیت کی بنا پر سنتے رہے سنتے رہے کہ داڑھی رکھنا ثواب ہے, سنت ہے, کہ رکھ لے گا تو ثواب ملے گا, نہیں رکھے گا تو گولا پھر بھی نہیں ہے. عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بات کے علم ہی نہیں تو بیچاروں کو ہدایت ہو کیسے, معلوم نہیں بات. تو جہاں پتا چل گیا تو جیسے میں نے بتایا کہ خاص طور پر لندن میں, انگلینڈ میں کئی شہروں میں جاؤں, لندن میں خاص طور پر بے شمار لوگ, اس نے داڑھی رکھ لی, اس نے بھی رکھ لی, اس نے بھی رکھ لی, اس نے بھی رکھ لی. یا اللہ تیری وہ رحمت جو لندن والوں پر ہو گئی وہی رحمت ٹورنٹو والوں پر بھی ہو جائے. ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالی, ہو جائے گی. ایک بات جس کا اثر ہوتا ہے دلوں پر وہ یہ کہ کہنے والا اگر کسی گناہگار کو حقیر سمجھے, حقیر اپنے کو بڑا سمجھے, تو وہ تو خود ہی بہت بڑا مجرم ہے. جو شخص خود کو بڑا سمجھتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, اس جیسا مجرم تو کوئی ہے ہی نہیں. سب سے بڑا مجرم تو وہ ہے. ناز تقوی سے تو اچھی ہے نیاز رندی, جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی. ایک شخص گناہگار ہے, بہت سخت گناہگار, مگر اس کے دل میں کبر نہیں, خود کو بڑا نہیں سمجھتا, اقراری مجرم ہے, اللہ کے سامنے نادم ہے, خود کو مجرم سمجھتا ہے. اور دوسرا شخص بظاہر بڑا متقی پرہیزگار ولی اللہ معلوم ہوتا ہے, مگر یہ ہے کہ گناہگاروں کو حقیر سمجھتا ہے, خود کو بڑا سمجھتا ہے. پوری دنیا سے زیادہ مجرم تو یہ ہے. دوسروں کا حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ رحمت ہے, اس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میں جب گناہوں کے بارے میں کہتا ہوں تو کسی کو حقیر نہیں سمجھتا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے. ایک درد ہے, درد ہے, بات تو بتانا ہی پڑتی ہے نا. گناہوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ بات بتانا تو پڑتا, بتاؤں نہیں تو پتہ کیسے چلے. تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود بعض دفعہ طبیعت میں تیزی بھی آ جاتی ہے, کچھ تیز بیان بھی ہو جاتے ہیں, مگر بحمد اللہ تعالی جو لوگ سنتے ہیں ان میں سے کسی کو بات ناگوار نہیں ہوتی, دلوں میں اترتی, عمل کی توفیق ہو جاتی. یہ میرا تجربہ ہے عمر بھر کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو یہ حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ. اب جو لوگ اب تک داڑیاں منڈاتے رہے وہ غور کریں کہ ان کا رب کسرا ہے یا ان کا رب اللہ تعالی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ربوں کا مقابلہ کر کے بتا دیا, دونوں دو رب. ایک کسرا مردود, مردود ملعون کسرا, اللہ کا دشمن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. اور دشمن بھی کیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا. ایسا گستاخ, اس پر ایسا عذاب آیا کہ چند سالوں کے اندر اندر سارے تباہ ہو گئے. اور ان کی تباہی کے قصے بڑے عجیب ہیں. اللہ نے ایسا عذاب دنیا میں گرفت, اللہ کی ایسی. تو سوچئے جو لوگ داڑیاں نہیں بڑھاتے وہ کسرا کو رب مانتے ہیں یا اللہ کو رب مانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ فرما دیا کہ تمہارے رب کسرا نے تمہیں داڑیاں منڈانے کا حکم دیا، میرے رب نے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنی ربوبیت کا قائل کر لے، تو ہمارا رب ہے، تو رب ہے، تو رب ہے، کس طرح ہمارا رب نہیں ہے؟ وہ تو ملعون الخبیث مردود، وہ ہمارا رب نہیں ہے۔ پھر یہاں دو تین باتیں اور سوچنے کی ہیں۔ وہ جو دو قاصد تھے وہ تو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے تو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، کسی کافر کو احکام اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی۔ کافر سے کہا جائے نماز پڑھو، روزے رکھو، ایسے نہیں ہے۔ کافر کو تو یہ کہا جائے گا کہ اسلام لاؤ۔ جب وہ مسلمان ہو جائے تو احکام اسلام اس کو پہنچائے جاتے ہیں۔ تو وہ دونوں تو کافر تھے، انہوں نے اگر داڑھی مڑ ڈالی تو کیا ہوا؟ وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری ہے کہ مہمان تھے، مہمانوں کا ذرا احترام کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے قاصد تھے، قاصدوں کا احترام کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے تو ذرا ان کا لحاظ رکھے۔ مسلمان نہیں، مہمان ہیں، بادشاہ کے قاصد ہیں، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر رحمت ان کے چہروں کی طرف ڈالنا قبول نہیں فرمایا، گوارا نہیں فرمایا، نہیں دیکھا ان کی طرف، رخ پھیر لیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ جیسی صورت بنانے سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع کیسے رکھتے؟ جن کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارا نہیں، چہرے پر، تو کیا توقع کی جا سکتی ان کی شفاعت کریں گے؟ اور بڑے حوصلے، بڑی توقعات، شفیع المذنبین، شفیع المذنبین، شفیع المذنبین، چہرے پر نظر نہیں ڈالی۔ ایک قصہ اور سنیے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ ایک قوم آئے گی، فرشتے ان کو روکیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روکتے ہو؟ تو فرشتے یہ بتائیں گے کہ لا تدری ما احدث بعدک، یہ آپ کی امت کے تو نظر آ رہے ہیں مگر یہ بیداتی ہو گئے تھے، بیداتی، یہ اپنی باتیں بنا بنا کر دین میں گھسیڑ رہے تھے، اپنی باتیں، اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو کوثر کا پانی پلائیں، یہ بیداتی ہے۔ بیداتی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، وہ اس کا دین ہے، ہمارا دین بھی اس میں، اپنا دین بھی اس میں شامل کرتا ہے۔ لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ ان کو اپنی امت کے لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بعد میں بدعتی ہو گئے تھے، یہ بدعتی لوگ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا، دور ہٹاؤ ان مردودوں کو، دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ، ہٹا دیا جائے گا ان کو۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ ہوگا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کی داڑیاں تو ہوں گی نا، تبھی تو اشتباہ ہوگا، داڑیوں والے داڑھی سے تو سمجھیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، تو یہ شبہ ہوگا، پوچھیں گے کیوں ہٹا رہے ہو، تو جواب ملے گا کہ بے داڑھی ہے، تو فرمائیں گے اچھا لے جاؤ ان کو، داڑیوں سے بہت ہی جال لگ۔ اور جن کی داڑھی ہوگی ہی نہیں، ان کی رسائی وہاں تک کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کی صورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں جیسی ہوں گی، امت کی صورتوں جیسی ہوں گی، تو وہ تو آگے کچھ پہنچیں گے، ان کے بارے میں شبہ ہو جائے گا اور فرشتے جواب دیں گے، ان کو پھر ہٹا دیا جائے گا. اور جن کی صورت ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پہچان رہے ہیں کہ امت کے لوگ ہیں، تو ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے کے سیدھے جہنم. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، ان کے بارے میں اشکال ہی کیسے ہوگا؟ اشکال تو یہ ہوگا کہ ان کی صورت میری امت جیسی ہیں، صورت امت جیسی ہیں. حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنے کے حرام ہونے پر پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے، کسی نے بھی جائز نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے، نہ ان کے مذہب میں سے کسی عالم نے، کسی نے بھی جائز نہیں. فرماتے ہیں عمل اخذ منها ویا دون ذلك كما يفعل المغاربة والمخنسة من الرجال فلم يبيحه احد. داڑھی ایک مٹھی سے زائد کرنے میں تو گنجائش ہے، زائد کریں یا کاٹیں، مگر ایک مٹھی سے کم کرنے کو کسی نے بھی، دنیا میں کسی عالم نے بھی اس کو جائز نہیں کہا. بالاتفاق بالاجماع حرام حرام. درمیان میں جو مثال بھی وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا جیسے کہ ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں اور لوگ کٹاتے ہیں، جیسے کہ مغربی لوگ، اب تو مغربی لوگ منڈاتے ہیں، تو اس زمانے میں معلوم ہوتا ہے جب فقار لکھا کہ مغربی لوگ کٹاتے ہوں گے، جیسے مغربی لوگ داڑھی کٹاتے ہیں. اور دوسری مثال تو اور بھی بڑی عجیب ہے، فرمایا جیسے مخنث لوگ کرتے ہیں. مخنث، یہ مخنث کیا ہے؟ عربی کے دو لفظ ہیں اور ان دونوں میں کچھ تھوڑا سا باہم فرق ہے، ایک ہے خنسا، دوسرا ہے مخنث. خنسا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو مرد اور عورت کے درمیان میں بنا دیا، نہ مرد نہ عورت، پیدائشی طور پر، جسے ہجڑا کہتے ہیں. آپ لوگ ہجڑے کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں ہجڑا، نہ مرد نہ عورت. اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنا دیا بنا دیا. اس کو کہتے ہیں عربی میں خنسا. دوسرا لفظ اس سے ملتا جلتا ہے مخنث. مخنث کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مرد بنایا تھا، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، بہت پریشان ہے کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں بنا دیا، کیوں بنا دیا، کیوں بنا دیا، یا اللہ تو نے مجھے عورت کیوں نہیں بنایا. تو اس لیے وہ عورتوں سے تشابہ کی کوشش کرتا ہے، جس حد تک ہو سکے عورتوں سے مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخنث. تو فرمایا کما یفعل المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال. داڑھی کٹانے والے کون ہیں؟ دو قومیں، ایک مغربی لوگ، دوسرے وہ کہ اللہ نے ان کو مرد بنایا، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، داڑھی کاٹ کر عورتوں سے مشابہت کرنا چاہتے ہیں، عورت بننا چاہتے ہیں. جی یہ ذرا یاد رکھیے گا، مخنث کسے کہتے ہیں؟ فلم یبیح احد، کسی عالم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، بالاجماع حرام. اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو مردوں کے لیے زینت بنایا ہے، زینت. حدیث سن لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مستقل ایک پوری جماعت 24 گھنٹے کے لیے ایک تسبیح پر معیر فرما دیا، تمہارا کام یہ کہ یہی تسبیح پڑھتے رہو اور کوئی کام نہیں، 24 گھنٹے ایک تسبیح بتا دی، یہ تسبیح پڑھتے رہو، بس یہی کام ہے تمہارا. کیا؟ سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذبائب پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور جس نے عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی. پاک ہے وہ اللہ. فرشتوں کے حکم ہے, ایک مستقل جماعت فرشتوں کی, تمہارا کام یہی اور کوئی کام تمہارے دن میں نہیں, یہی تسبیح پڑھتے رہو. تو اللہ تعالی نے داڑھی کو مردوں کے لیے زینت بنایا, سر کے بالوں کو عورتوں کے لیے زینت بنایا, اور فرشتوں کو معین فرما دیا تسبیح پڑھتے رہو. یہ تسبیح پڑھ, آج کل تو فرشتے بیچارے بہت پریشان ہوں گے کہ وہ نظر تو آتا نہیں ہے, کچھ نہ عورتوں کے بال نظر آتے نہ مردوں کی داڑھی نظر آتی, پریشان تو ہوتے ہی ہوں گے یار کچھ نہ کچھ. اسی زینت کی بنا پر فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے ایک مسئلہ لکھا, جو شخص کسی کی داڑھی مونڈ دے اس طریقے سے کہ آئندہ بال پیدا نہ ہوں, طریقے بہت سے ہوتے ہیں, کوئی دوا لگا دی یا ایسا کچھ کر دیا, ایسی داڑھی مونڈ دی کہ آئندہ کے لیے بال پیدا نہ ہوں, تو اس پر اتنی ہی دیت واجب ہے جتنی کسی کے قتل کرنے پر, اور وہ ہے 100 اونٹ. 100 اونٹ اس کی سزا ہے, 100 اونٹ ادا کرے جس کی داڑھی مونڈی اس کو 100 اونٹ ادا کرے. کیوں؟ اتنی بڑی زینت جس کو اللہ زینت کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینت کہہ رہے ہیں, جس کے زینت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت متعین کر دی کہ ہمیشہ یہ پڑھتے رہو تسبیح, سبحان الذی زین الرجال باللحی والنساء بالجوائی, اس نے اس کی زینت خراب کر دی. 100 اونٹ ادا کرے, 100 اونٹ داڑھی موڑنے پر. اور دیکھیں دوسرے جانوروں میں, ان کے مذکر اور مؤنث میں, یعنی نر اور مادہ میں کیا فرق ہوتا ہے, زیادہ مثالیں نہیں دیتا, آج بات ذرا مختصر کرنا ہے. مرغ اور مرغی کو دیکھ لیں, مرغ میں زینت زیادہ ہے مرغی میں ہے؟ بتائیے ذرا کس میں زینت ہے؟ مرغ میں زینت ہے. اور کس چیز سے؟ کلری سے. کسی کو کسی چیز سے ہدایت ہو جاتی ہے, کسی کو کسی سے, کسی کو کسی سے, وہ تو اللہ تعالی کی قدرت ہے نا. ایک شخص ہمیشہ میرے پاس آتے رہے, دھیان سنتے رہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ داڑھی کے بارے میں میں بہت کہتا ہوں, بہت کہتا ہوں, بہت کہتا ہوں, بغاوت چھوڑ دو, مگر جو ایک بار بیان میں آ گیا تو اولاً تو پہلی بار ہی اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی کہ پہلی بار نہیں تو مہینوں آتے ہی رہے, آتے ہی رہے, آتے ہی رہے, سب کچھ سنانے کے باوجود آنا چھوڑا نہیں, اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ بات وہی کہ جس کے دل میں درد ہوتا ہے, کوئی درد سے کہتا ہے, محبت سے کہتا ہے, تو اس میں اگر تیزی بھی آ جائے تو وہ درد کا اثر ہوتا ہے, لوگوں کو بات ناگوار نہیں ہوتی, آتے رہتے ہیں, وہ سارا کچھ سہتے رہتے ہیں جو کچھ بھی کہتا ہوں. ابھی چند مہینوں کی بات ہے, دو بھائی آئے, کہنے لگے جب ہم آپ کی مجلس میں آتے تھے اور آپ کی داڑھی کے بارے میں کہتے تھے تو ہم بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے, اور اب اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت کم کہتے ہیں, بہت زیادہ کہا کریں اور بہت سختی سے کہا کریں. کبھی ابا صاحب ریاض, کیوں کہنے والے کو درد ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائیوں کو جہنم سے بچا لے, دنیا کی جہنم سے بھی, آخرت کی جہنم سے بھی, میرے بھائیوں کو بچا لے جہنم سے. یہ ایک درد ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. تو ایک شخص نے اپنے حالات میں لکھا کہ میں کئی مہینوں سے آپ کے باز میں آتا رہا, کئی مہینوں سے, اور داڑھی پر جب بھی بیان ہوتے تو وہ وقتی طور پر ذرا تھوڑی سی نرابت ہوتی, مگر وہ توفیق نہیں ہو رہی تھی. مگر یہ بتایا کہ اس بار آپ نے ایک تھوڑی سی بات کہی تو اس نے کام بڑھا دیا. وہ اللہ جس چیز سے کام, وہ تو سب کچھ اللہ تعالی کے قدرت میں ہے, جس چیز سے کام بنا دے. اس نے بڑا عجیب قصہ لکھا, خط دیا اس نے، بڑا عجیب غصہ لیا، کہتے اس بار آپ نے اپنے باغ میں یہ کہا کہ اگر مورخ کی داڑھی کا مورخ کی اگر کلوی کاٹ دی جائے تو وہ کیا لگے گا؟ مرغی لگے گا، مرغی، فرق تو وہی ہے نا، کلوی، کلوی کاٹ دی تو مرغی لگے گا، پھر اگر کسی مورخ کو اشتباہ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ارے شاباش، اس کے دل میں یہ بات اتر گئی، کہتے میں نے توبہ کر لیا، نہ کبھی داڑھی نہیں مٹا. ہاں، جو بات جس کے دل میں اللہ تعالیٰ لگا دے، قرآن سے اس کو ہدایت، نوی حدیث سے، نوی فقہ سے، نوی محبت کی باتوں سے، نوی لگی لگی تو یہ بات لگ گئی. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اور ایک بات یہ سوچیں کہ جس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے نفرت ہو، سورت مبارکہ سے نفرت، کیا اس میں ایمان رہ سکتا ہے؟ سورت سے نفرت، ایمان کہاں رہا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے دل میں تو محبت تو ہے، سورت سے نفرت نہیں ہے، تو ایک بات کو ذرا غور سے سوچیں، یہیں بیٹھے بیٹھے بھی سوچ لیں، جانے کے بعد بھی سوچیں، اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی شخص کے دل میں کسی چیز کی محبت ہو، اس کے باوجود وہ کام نہیں کرتا، تو پھر کوئی جبر ہوگا نا، اس لیے نہیں کرتا، یہی بات تو ہوگی نا، کوئی جبر ہے، زبردستی اس سے کوئی اس پر عمل نہیں کرنے دیتا، کوئی ایسا کسی نے پکڑا ہوا، اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے جان سے مار دوں گا، ایسے ہوتا ہے نا. ورنہ دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ کام تو انسان کرتا ہے. اگر داڑھی نہ رکھنے والوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے نفرت نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی؟ آخر پھر کون سی طاقت ہے؟ 50 سال سے امت سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، 50 سال سے، 50 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے گردن پر کوئی تلوار رکھی ہوئی ہے کہ اگر تو داڑھی رکھے گا تو تجھے دبا کر دوں گا؟ ہے کسی نے تلوار رکھی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی. کسی نے سینے پر گن رکھی ہوئی ہے کہ تیرے دل میں تو ہے، تیرے دل میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت سے محبت ہے، بہت محبت ہے، مرا جا رہا ہے، بہت محبت ہے، مگر دیکھو اگر محبت کے مطابق تو نے سورت بنا لی تو گن سینے پر ہے، ابھی تیرا تصور ختم کر دوں گا. تو بتائیں، کسی کے سینے پر کسی نے گن رکھی، کسی کے گردن پر کسی نے تلوار رکھی، تو آخر وہ کون سی بات ہے کہ دلوں میں اگر نفرت نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے اگر دلوں میں نفرت نہیں ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جو سورت بنانے سے روک رہی ہے؟ جبر کون کر رہا ہے؟ کون زبردستی داڑھی منڈوا رہا ہے؟ تو کوئی نظر تو نہیں آتا. جتنے جس قدر اس بات کو سوچیں گے، ذرا غور سے، فکر سے سوچیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی توفیق عطا فرما دیں گے. رہی یہ بات کہ جب آپ نے داڑھی رکھی تو لوگ کچھ بے دین لوگ وہ تانے دیں گے، تانے بے دین لوگ، اس کا جواب وہی کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو دنیا بھر نعرہ، ساری دنیا بکواس کرتی رہے، سب شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے بندے، شیطان کے بیٹے، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہیں اڑاتے رہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق تو دنیا اڑاتی ہی ہے، وہ تو اڑاتی ہے مذاق مسلمانوں کا، جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ مذاق جو اڑاتے تھے مسلمانوں کا تو کیوں گرا اڑاتے تھے. ایک بات اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ داڑھی ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ بہت سے لوگ داڑھی رکھ کر فریب دیتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، تو اس سے دھوکہ ہوتا ہے، داڑھی کی توہین ہوتی ہے. یہ بھی شیطان ایک سبق پڑھا رکھا ہے، شیطان ملون.
www.dasquran.com
بڑا ہوشیار ہے، بڑے عجیب عجیب سبق پڑھاتا ہے. داڑھی رکھ کر برے کام کریں دغا باغی جھوٹ فریب کرے داڑھی رکھ کر تو یہ تو دھوکہ دینے جیسی بات تھی. ایک بات سے اس کو سمجھ لیں, اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو بھائی تم مسلمان ہو کر ایسے ایسے غلط کام کرتے ہو, مسلمان ہو کر چوری کرتے ہو, مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو, مسلمان ہو کر تجارت میں اس قسم کی ملاوٹ کرتے ہو, فریب کرتے ہو, اگر کوئی یہ کہے کسی کو تو کیا وہ اسلام کو چھوڑ دے گا؟ اس سے ڈر کے کہ یہ کہتا وہ اسلام کو چھوڑے گا یا گناہوں کو چھوڑے گا؟ دو کام سامنے آ گئے نا, کوئی مسلمان طرح طرح کے فریب کرتا ہو اس کو کوئی پانا دے دے, ارے مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہو, تو وہ دو کاموں میں سے کیا کرے گا, اسلام کو چھوڑے گا یا جھوٹ کو چھوڑے گا؟ بتائیے, جھوٹ کو چھوڑے گا نا. ایسے تو نہیں ہے کہ چلیے اسلام کو چھوڑ دیتے, تو وہی بات یہاں کیوں نہیں لاتے؟ اگر کسی داڑھی والے سے کوئی غلطی ہو رہی, کسی نے تانا دے دیا, ارے تیرے منہ پر داڑھی اور کام ایسے کر رہا ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ داڑھی کو اڑائے, بجائے اس کے اپنی اصلاح کرے, گناہ کو چھوڑے. اسلام کی بات یہ مثال خوب یاد رکھیں, خوب یاد رکھیں. اگر لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اگر وہ اچھا کام چھوڑنے لگے تو پھر تو اسلام ہی کو چھوڑ دی. اسلام کو نہیں چھوڑتے, لوگ تانے دیں گے تو گناہوں کو چھوڑیں. مسلمان ہو کر ایسے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے داڑھی رکھ کر اگر کوئی غلطی کوئی کر رہا ہے اور کسی نے تانا دیا تو یہ کہے کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا, داڑھی کی توہین میں نہیں کروں گا, داڑھی نہیں چھوڑ سکتا, یہ چھوڑنے کی چیز نہیں. اور ایک بات یہ کہ داڑھی کا گناہ تو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتا ہے, داڑھی کٹانے مڈانے کا گناہ, یہ تو 24 گھنٹے ساتھ. دوسرے گناہ تو ایسے ہیں کہ گناہ کیا اور قصہ ختم ہوا, یہ تو ہر وقت ساتھ ہے. سو رہا ہے تو بھی گناہ ساتھ لگا ہوا ہے, جاگ رہا ہے تو بھی ساتھ, مسجد میں ہے تو بھی ساتھ, بازار میں ہے تو بھی ساتھ, ہر حال میں اللہ کے گھر میں, مسجد میں, اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے, مگر باغیوں کی صورت گناہ پھر بھی ساتھ, 24 گھنٹے ساتھ لگا ہوا. محبت والے جو ہوتے ہیں, محبت والے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں؟